الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. بزرگان محترم, سورہ مریم کی یہ ایک آیت ہے, یہ کلام ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو حق تعالی جل شانہ نے نقل فرمایا. ویسے قرآن کریم میں کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو ہے تو بندوں کے کلام, لیکن جب اللہ اس کو نقل کر رہا ہے تو پھر وہ کلام اللہ کا ہو جاتا ہے. سورہ جن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, قرآن تلاوت ہو رہا تھا, اور اس وقت جناتوں کا آسمانوں پر جانے کا دروازہ حق تعالیٰ نے بند کر دیا, اس لیے کہ نبی آخر الزمان کے بعد اب سلسلہ شیاطین کا منقطع ہو گیا. تو اب شیاطین اور جن اس تلاش میں نکلے کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پہلے اوپر جاتے تھے اب نہیں جا سکتے. تلاش کرتے ہوئے مقام نصیبین کے کچھ جن مکے کی طرف بھی آئے اور حضرت کے فجر کے قرآن کو سنا اور جا کر اپنے دوستوں سے انہوں نے یوں کہا, اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَحْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِي وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم نے عجیب کلام سنا جو ہدایت کر رہا ہے صحیح راستے کی طرف, ہم ایمان لے آئے اس پر اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ کلام ہے تو جنوں کا, مخلوق کے کلام پر کوئی جواب نہیں. میں آپ بول رہے ہیں کوئی جواب اس پر کیا جواب, لیکن یہی کلام جب اللہ نے قرآن میں وحی بنا کر اتار دیا تو اب کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. اب اگر تو کوئی پڑھے گا یہدی الرشد فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا تو اس کے ہر ہر حرف پر اللہ دس نے کیا عطا فرمائیں گی. تو ایسے قرآن کریم میں کئی کلام ہیں, اسی لیے پہیلی ہے. پہیلی اپنا گجراتی میں جنہیں اکھاڑو کہ قرآن میں وہ آیت کون سی ہے جس کو اللہ نے بندے سے لیا اور پھر اللہ نے بندے کو دیا, جو کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے, انا سمعنا قرآنا عجبا, حق تعالی نے جناتوں سے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, تو بندوں سے لیا اور بندے کو دیا. تو اسی طرح والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے والسلام علی. مجھے اس سلسلے میں جو بات ہے, میں نے خاص بات کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا. آیت کا ترجمہ یہ ہے, ہمارے اکابر خصوصاً حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ وغیرہ کا یہ طریق رہا ہے کہ جب آیت پڑھتے تھے تو پہلے ترجمہ کر دیا کرتے تھے, سارا بیان پورا ہو جاتا ہے اور آیت کا ترجمہ ہی پتہ نہیں. بہت سے صاحب ایسا بھی ہوتا ہے, والسلام علیہ، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جب میری موت ہو، ویوم ابعث حیا، اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں قیامت میں تب بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. تین موقعوں پر سلامتی مانگی. میرے بھائیو، کل بھی میں نے کہا تھا قرآن سے وابستگی ہو جائے ہماری، قرآن سے وابستگی بہت ضروری ہے. اللہ تمہیں مبارک فرمائے. معلوم نہیں کس نے رمضان میں کتنے قرآن پورے کیے ہوں گے. میں نے بھی کینیڈا میں ایک بات کہی، میں نے کہا امت کو مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب کا یہ نظام ہے کہ امت کو مایوس نہیں کرنے کا. یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ پر دلیر بنایا جائے، یہ بھی نہیں، لیکن مایوسی بھی نہ ہو. نفس کی قرآن کریم نے تین قسمیں بیان فرمائی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تین قسمیں. نفس امارہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، فلا کر فلا کر، زنا کر، یہ کر، نماز نہ پڑھ، گالی دے اس کو، توہین کر اس کی، بے عزتی کر اس کی، یہ نفس امارہ ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے اور برائی کرنے پر اندر سے ملامت کرتا ہے، اے بے حیا تو نے نماز نہیں پڑھی، اے بے حیا تو نے روزہ نہیں رکھا، اندر سے ملامت کرتا ہے. اور نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف ملامت نہیں بلکہ عبادت کا اتنا عادی بن جاتا ہے، اتنا عادی بن جاتا ہے، اتنا عادی بن جاتا ہے کہ عبادت اس کی طبیعت بن جاتی ہے. جیسے کھانا طبیعت ہے نا، بغیر کھائے ہوئے سکون نہیں، پانی پینا طبیعت ہے، اسی طرح عبادت اس کی طبیعت بن جاتی ہے. نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہیں، روزہ رکھے بغیر اس کو چین نہیں، تو اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اور نفس اس حقیقت پر جب پہنچتا ہے تو موت کے موقع پر اللہ یوں کہتا ہے، آجا ارجے الى ربک راضیہ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، چل میرے نیک بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو الحمدللہ نفس امارہ سے تو نکل گئے ہیں، ہمارا نفس لوامہ ہے. یہ میں جملہ سنانا چاہتا ہوں، اگر ہمارا نفس امارہ تو ان لوگوں کا ہے جو باہر گھوم رہے برائیوں میں، زنا میں، نہ معلوم کس کس برائیوں میں گھوم رہے، وہ نفس امارہ میں ہے. اتنا سارا مجمع یہ نماز کے لیے آیا، دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے، ذکر میں بیٹھتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، ضروریات دین کو سیکھتے ہیں، یہ نفس لوامہ نہیں تو اور کیا ہوا؟ اگر نفس امارہ ہوتے تو یہاں آتے ہی کیوں ہم؟ نفس لوامہ ہے الحمدللہ، مایوس اتنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں کوشش کر کے نفس مطمئنہ بنانا ہے، عبادت ہماری طبیعت بن جائے. جیسے کھائے بغیر چین نہیں، پانی پیئے بغیر چین نہیں، وہ طبیعت ہے، اسی طرح نماز پڑھے بغیر بھی چین نہ ہو، عبادت کیے بغیر بھی چین، یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی. میں جب ان کی قبر پر گیا گزشتہ سال تو میں کھو گیا. میرا تو اصل سفر ہوا تھا حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے لیے، چونکہ برسوں سے تمنا تھی کہ حضرت کی مزار پر، قبر پر حاضری ہو. لیکن پھر ضمناً ان سارے اکابر کے وہاں بایزید بستامی کی قبر پر جانا ہوا، وہاں ایک قبرستان ہے ازبکستان میں، واقف نے زمین وقف کرتے وقت عجیب شرط لگائی تھی، کہ اس قبرستان میں وہی دفن ہوگا جس کو 100,000 سے زیادہ روایتیں سند کے ساتھ محفوظ ہو، زبانی یاد ہو، یا ہم کو 10 روایتیں یاد نہیں ہو پاتی، 100,000 سے زائد. ابو ذرہ رازی کا نام اب بار بار ان اکابر علماء سے، ابو ذرہ رازی بہت بڑا محدث، بہت بڑا محدث، ان کے ایک شاگرد کی بیوی نے ایک عجیب و غریب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ کیا بار بار ابو ذرہ کی خدمت میں دوڑتا رہتا ہے، تیرے استاذ کو آتا کیا ہے، میرا حق پورا نہیں کرتا، وہی دوڑتا رہتا ہے ہر وقت. تو شوہر نے بھی غصے میں آ کر کہا میرے استاذ کی توہین کر رہی ہے، میرے استاذ کو 100,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. یہ بھی باولا تھا کہ اپنی طلاق کو استاذ کے علم پر محمول کر دیا. اب رات بہت پریشان ہوا کہ کیا ہوگا، اگر حضرت کو اتنی حدیثیں یاد نہ ہو تو طلاق تو بہرحال پڑ جائے گی. صبح کو اپنے استاد ابو ذرہ کے پاس پہنچا. ابو ذرہ بہت بڑا، بہت بڑے آدمی، امام احمد ابن حنبل کا استاذ ہے، یحیی ابن معین کا استاذ ہے، علی ابن مدینی کا استاذ ہے، اور یہ سب کے سب بخاری کے استاذ ہیں. تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ، اور رعب اتنا تھا کہ اثر کے بعد حدیث شریف پر آتے تھے. احمد ابن حنبل بھی کرے ہیں، یحیی ابن معین بھی کرے ہیں، علی ابن مدینی بھی، یہ علم کے دھرندر کرے ہیں، اور رعب اتنا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا، اتنا رعب تھا ابو ذرہ کا. تو صبح وہ شاگرد پہنچا اور فرمایا کہ حضرت میں نے یہ قسم کھا لی ہے آپ کو 100,000 حدیثیں یاد ہیں. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا جاؤ سکھی سے جیو، تمہارے استاذ کو 600,000 حدیثیں سندن یاد ہیں. امام نووی نے لکھا ہے 600,000 حدیثیں سندن یاد ہیں. کیسے اکابر تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی حفاظت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، کہ دین کے ہر دور میں دین کی حفاظت اللہ نے ضرورت کے مطابق دی. کسی زمانے میں ضرورت تھی تدوین قرآن کی، تو صدیق اکبر کو کھڑا کیا، پھر عثمان کو کھڑا کیا، پھر ضرورت پڑی تدوین حدیث کی تو اس سلسلے میں اکابر کو جمع کیا، پھر ضرورت پڑی اس لیے کہ جب مارکیٹ بہت گرم ہوتا ہے تو مارکیٹ میں پھر ڈپلیکیٹ مال بہت آ جاتا ہے، جب بازار بہت چلتا ہے تو ڈپلیکیٹ مال پھر بہت لوگ داخل کر دیتے ہیں. تو جب علم کا مارکیٹ بھی گرم ہوا تو لوگوں نے من گھڑت حدیثیں ڈال دی اندر میں، ڈپلیکیٹ مال داخل کر دیا. تو اب ڈپلیکیٹ مال کو نکالنے کے لیے، غلط حدیثوں کو نکالنے کے لیے اللہ نے کچھ ایسے اپنے رجال، ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے، اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، یہ اکابر ہے، اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا. کچھ لوگ آئے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر ایسے کی کہ وہ اللہ کو مخلوق جیسا سمجھنے لگے، کہ جیسے ہمارے کان اللہ کے بھی کان، ہماری ناک اللہ کے بھی ناک، فرقہ مجسمہ. تو اب ضرورت پڑی ایسے اہل سنت والجماعت علماء کی جو قرآن کی صحیح تشریح کرے ان آیات کی. تو رازی جیسا پیدا ہوا، غزالی جیسا پیدا ہوا، انہوں نے قرآن آیات کی اس طرح پر تفسیر فرمائی. تو میرے بھائیوں، ہر دور میں امت کو جیسی ضرورت رہی اس کے مطابق حب تعالی نے دین کی حفاظت فرمائی، اور اسی طرح کے افراد اللہ نے پیدا فرمائے. اس دور میں ہر کام جماعت سے چلتا ہے، کرکٹ ہے جماعت جائے گی، اکیلے 2-4 آدمی زور ہے وہ 11 ہوں گے، پھر اس کے اندر امپائر بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا، ایک ڈھیر سارے. تو جماعت چلتی ہے. حکومت کو میمورندم پیش کرنا ہو تو ایک نہیں جائے گا، جماعت جائے گی، پوری جماعت جائے گی. جس جگہ جائیں گے پوری جماعت. تو اس زمانے میں ایک کی بات مانی نہیں جاتی، جماعت کی بات مانی جاتی ہے. تو اللہ نے حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن پر بات ڈالی کہ میرے دین کی اشاعت بھی جماعت کی شکلوں میں کرو، جماعت کی شکل. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں ایک جگہ فرمایا ہے، میرے چچا جان کا کام محدث ہے. محدث، محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث وہ آدمی ہوتا ہے جس کے قلب پر اللہ الہام کرتا ہے. حضرت نے فرمایا لکل نبی محدث و محدثی عمر، ہر نبی کو اللہ نے محدث دیے، میری امت کا محدث عمر ہے. عمر کے قلب پر کتنی باتیں آئی، کتنی باتیں ہو، ایک سے بڑھ کر ایک بات حضرت عمر کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی. یہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنے کا مسئلہ عمر ہی نے پیش کیا تھا کہ اللہ یہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کے حبیب سے کہا، حضرت نے فرمایا کوئی وحی نہیں آئی. عمر کی چاہت تھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت اتری کہ تیرے عمر کو منظور ہے تو تیرا اللہ بھی یہ چاہتا ہے، چلو یاد دو رکعت. لیکن سنت ہے، یاد رکھیو، سب لوگ طواف کر رہے ہیں اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہاں نہیں کھڑے ہونا چاہیے، تکلیف پہنچانا حرام ہے، کاموں کا حرام کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ تو کتنے مسائل ایسے ہیں. محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قلب پر الہام کیا جائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان کے دل پر اللہ نے اس کام کو القا فرمایا. تو بہرحال ہر دور میں ایسا رہا. تو ابو ذرہ رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، فرمایا 6 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، جاؤ سوگی سے جیو، تمہاری کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی. تو وہ ایک قبرستان میں وہاں گیا تو وہاں لکھا ہوا ہے جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو، ایک شرط. دوسری شرط، اس محدث کا نام محمد بھی ہونا چاہیے. لو عجیب شرط رکھی واقف نے. تو اس میں 1700 محدثین محمد نام کے سوئے ہوئے اور سب کو 1 لاکھ سے زائد حدیث محفوظ تھی. اس میں امام بخاری کے 17 استاذ بھی ہیں، ابو منصور ماتوریدی اسی میں ہے. اور بڑے بڑے دھرندر لوگ وہاں سوئے ہوئے اور صاحب ہدایہ کو اس قبرستان میں اس لیے دفن نہیں ہونے دیا کہ ان کا نام محمد نہیں تھا، شرط نہیں تھی تو ان کو نہیں ہونے دیا. صاحب ہدایہ الگ دفن ہوئے مرغلان میں دفن ہوئے پھر. تو بہرحال یہ ابو ذرہ کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہے. جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو سارے شاگرد بیٹھے ہوئے، ہمارے وہاں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، سارے شاگرد جمع ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کلمہ تلقین کرے، اس لیے کہ حضرت کا رعب ہی پہلے سے ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کلمہ تلقین کرے. تو ہر ایک محدث نے یہ سوچا کہ بھئی اپنی اپنی سند سے مما توہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس حدیث کو پڑھے، شاید حضرت کو کلمہ یاد آ جائے. ویسے تو ہمت نہیں ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پڑھانے کی. تو ہر ایک نے اپنی اپنی سند سے یہ حدیث پڑھنا شروع کیا. ابو ذرہ رازی نے عالم سکرات میں آنکھ کھولی اور اپنی سند سے حدیث پڑھی. سکرات کے عالم میں حدثنا فلان 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 عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من مات وهو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس پر پہنچے اور روح پرواز کر گئی. اللہ دخل الجنہ کا لفظ رہ گیا، بس یہ جملہ پورا ہوا اور روح پرواز کر گئی. امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ قولاً ہوا اور دخل الجنہ عملاً ہو گیا، عملاً جنت میں داخل ہو گئے. اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے. بھائی وہ کیا موت ہے جو کتے اور بلوں کی طرح ہم مرے، وہ کیا موت ہے؟ ہماری موت تو ایسی آئے کہ ہم سجدوں میں ہو اور اللہ روح کھینچ لے ہماری اور یوں کہیں کہ میرے بندے آ جا، تجھ سے پیار کر رہا ہوں، آ جا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور اللہ ہماری موت دے دے، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہو، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو، اللہ خوش ہو، ذکر کا نعرہ لگ رہا ہو، رب تعالیٰ کہ یہ ہیں پیاری موتیں، تو یہ پیاری موتیں اللہ ہمیں ایسی پیاری موت عطا فرمائے. اللہ وہ بھی کیا موت ہے کہ کوئی بازار میں مر رہا ہے، کوئی دنیا کی دور میں مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے. تو خیر میں شیخ بہاؤالدین نقشبندی کی بات سنا رہا تھا، ان کی مزار پر میں جب حاضر ہوا تو میں ان کی پرانی تاریخ میں کھو گیا. بہت بڑے آدمی، ان کے ہاتھ پر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 100,000 سے زائد لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا آدمی. ان کا ایک عجیب شعر ہے جو انہوں نے یوں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کے آگے آگے پڑھنا اس شعر کو، اور خصوصاً مجھے جب قبر میں رکھ دو تب پڑھنا. مسکین آمدہ در کوئے تو شیئا للہ ادما لے روئے تو، یہ پہلا شعر ہے. اس کے بعد 6 شعر ہیں اور. کیا ترجمہ؟ مسکین آمدہ در کوئے تو، اے اللہ تیرے گلی کا کتا ایک مسکین بن کر تیرے پاس آیا ہوا ہے. شیئا للہ ادما لے روئے تو، اے اللہ تیرے جمال کا ایک چھیتا مجھ کو عطا کر دے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اگلے مصرے میں، اگلے شعر میں کہا، اے اللہ اگر تو نے مجھ کو مجھ سے منہ پھیر لیا تو میرے رب تیرا تو کچھ نہیں بگڑا، بہاؤدین کی دنیا اور آخرت خسارے میں ہو جائے گی. بڑے عجیب انداز میں اشعار انہوں نے، آج تو پرسین ہی نکال دیا، حالانکہ سارا تصوف پرسین میں ہے. عربی کے بعد سارا تصوف پرسین میں، فارسی میں، لیکن اب مدرسوں ہی میں فارسی نہیں رہی، اب اور جگہ تو کہاں رہے گی. مدرسے والوں نے ہی فارسی کو نکال دیا. اب وہ گلستان بوستان جو تصوف کی کتاب تھی وہ فارسی سکھان پڑھاتے کہ اسے فارسی سیکھو. وہ طالب علم تصوف نہیں سیکھتا، وہ تو فارسی ہی سیکھتا ہے، اس سے اس کو پتا ہی نہیں کہ اس میں تصوف کیا ہے. حالانکہ وہ تو بہت اونچی کتاب ہے گلستان اور بوستان، تو حضرت نے باب تصوف میں وہ کتابیں تو لکھی ہے. بہرحال تصوف ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں نے کل فجر کے اندر سنایا تھا کہ شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت تصوف کے باب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرمایا میں تصوف وصوف کچھ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں اتباع نبی کرو، یہی تصوف ہے. نبی کی اتباع میں تصوف ہے، نبی کی اتباع سے ہٹو گے تو کوئی تصوف نہیں، بس اصل تو یہی تصوف ہے. حضرت مدنی نور اللہ برکتہ کی ایک بات یاد ہے، چلیے بات سے بات، مجھے تو کچھ قرآن کی آیت پر کہنا تھا. حضرت مدنی نور اللہ برکتہ کی ایک بات یاد آئی، حضرت سے کسی نے فرمایا کہ حضرت بعض لوگ جو ہیں وہ علم تصوف کو علم ظاہر سے اعلیٰ قرار دیتے ہیں، یعنی تصوف جو ہے وہ علم ظاہر قرآن و حدیث سے اعلیٰ ہے، اونچا ہے، یعنی علم باطن علم ظاہر سے اعلیٰ ہے. حضرت آپ کی کیا رائے؟ تو حضرت نے برجستہ فرمایا، دودھ افضل ہے گھی کے مقابلے میں. اب یہ تو سمجھنے والی سمجھے کہ دودھ افضل ہے گھی کے مقابلے میں. تو جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دودھ افضل ہے گھی کے مقابلے میں، نقلن بھی میں ثابت کر دوں اور عقلن بھی ثابت کر دوں. فرمایا ضرور ثابت کیجیے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی معراج میں جا رہے تھے تو حق تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا، گھی کا پیالہ پیش نہیں کیا. معراج میں جاتے ہوئے دو پیالے پیش کیے تھے، ایک دودھ کا ایک شراب کا. حضرت نے دودھ لیا تو جبریل نے فرمایا اچھا ہوا آپ نے دودھ کا انتخاب کیا، اگر شراب کا پیالہ لے لیتے فقط غوط امتوں کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ تعبیر تھی ہدایت اور ضلالت سے. اب کوئی یہ کہے کہ شراب کا پیالہ دیا کیسے؟ ارے وہ تو مکی زندگی تھی، شراب حلال تھی، ابھی وہ تو مدینے میں حرام ہوئی تھی بعد میں. اور حضرت نے دوسری دلیل یوں دی کہ اللہ نے جنت میں دودھ کی نہریں چلائی ہے، گھی کی نہیں چلائی، معلوم ہوتا ہے دودھ افضل ہے. حضرت نے تیسری دلیل دی کہ اللہ کے نبی نے جب جب بھی اپنے آپ کو دیکھا تو دودھ پیتے دیکھا، گھی پیتے نہیں دیکھا. یہ تو نقلی دلیلیں ہو گئی. اور عقلی دلیل یہ دی کہ دودھ میں تین باتیں ہیں، غذائیت، مائیت، دسونت. غذائیت کا معنی ہوتا ہے کھانا نہ ملے تو دودھ پی لو کھانے کے قائم مقام. مائیت کا معنی یہ ہوتا ہے پانی نہ ملے تو دودھ پی لو پانی کے قائم مقام. اور دسونت کا معنی یہ ہے کہ چکناہٹ، بدن کو مضبوطی ملتی ہے. فرمایا گھی میں ایک ہی صفت ہے اور وہ ہے دسونت اور چکناہٹ، اس سے طاقت تو ملے گی لیکن پانی کی جگہ پر پینے کے کام میں نہیں آئے گا، غذائیت کی جگہ پر کھانے کے کام میں نہیں آئے گا. تو جس میں تین صفت ہیں وہ افضل ہے ایک صفت کے مقابلے میں. حضرت نے فرمایا میرے ان دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دودھ افضل ہے گھی کے مقابلے میں. تو تصوف تو نکلا ہے علم ظاہر قرآن اور حدیث سے. جب قرآن اور حدیث سے نکلا تو قرآن حدیث افضل ہے تصوف کے مقابلے میں. بڑی پیاری دلیل دی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ظاہر پر اگر کسی نے قرآن حدیث کو لیا اور باطن کو نہیں سوارا تو اس کو علم نہیں ملا, معلومات ملی. وہ علم نہیں پھر, وہ معلومات ہے اس کو. معلومات تو دنیا میں لوگوں کے پاس بہت ہے, ہم سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. غیروں کے پاس بہت علم ہے, انٹرنیٹ کی دنیا سے اتنے علوم لیے ہیں کہ ہم بھی نہیں جانتے تھے. تو قرآن سے اپنے آپ کو میرے بھائیو وابستہ کرو. قرآن عجیب و غریب کتاب ہے. دیکھو ایک بات مجھے یاد آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, فجر کی نماز کا وقت ہے اور حضرت نے فجر کی نماز پڑھائی. خواب ہے علی کا, فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر یوں دیوار سے ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ایک کھجور کا ٹوکرا منگوایا اور صحابہ سے فرمایا کہ لائن میں آؤ, اور سب لائن میں کھڑے ہو گئے. تو حضرت ایک ایک دانہ سب کو دے رہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک دانہ. علی یہ خواب دیکھ رہے. علی فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں بھی آیا سامنے حضرت کے, تو حضرت نے مجھے ایک دانہ دیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے حبیب کھجور بڑی اچھی, اگر دوسرا بھی عنایت فرما دے تو. لیکن حضرت مجھے دیکھا, مسکرائے اور دوسرا دانہ نہیں دیا. بس یہ خواب تھا, پورا ہوا. اب فجر کی نماز میں علی فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا, اب بیداری ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر مظلے پر تشریف لائے, نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ہو بہو اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے علی نے خواب میں دیکھا تھا. اور فرمایا بھائی رات کو ایک کھجور تقسیم کرنے دے گئے, لے آؤ. منگوایا اور فرمایا سب لائن میں آؤ. اب سب کو ایک ایک دانہ دے رہے. علی فرماتے اب بیداری ہے, میری باری آئی تو میں نے بھی ہاتھ دیا تو ایک دانہ مجھے بھی دیا. تو میرے دل میں وہی بات آئی رات والی کہ امیر المؤمنین اگر دوسرا دانہ بھی عنایت فرما دے تو کتنا اچھا. تو حضرت عمر نے مجھے یوں دیکھا, مسکرائے اور فرمایا علی رات میں اللہ کے نبی تجھ کو دیتے تو میں بھی دے دیتا. اللہ اس بات پر حضرت گنگوہی نے لکھا ہے, فرمایا کہ عمر کے دل کو مجلہ بنانے والا یہی قرآن تھا, بلکہ نبی تک پہنچانے والا یہی قرآن ہے. عمر تو بہن بہنوئی کو مار رہے تھے اور بھی فرمایا کہ لاؤ کیا پڑھتے تھے مجھے دکھا. اور وہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی تنزیلا, یہ آیات جب دیکھی اور صفات خداوندی کو جب دیکھا تو فرمایا کہ مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو, نبی کی خدمت میں پہنچانے والا قرآن ہے. قرآن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے قرآن اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے, اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کو پھر ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے. الحمدللہ نفس امارہ میں نہیں ہے, امارہ میں ہوتے تو یا نہ آتے ہم, لوامہ میں ہے. ہمارا نفس نہ پڑھنے پر ملامت کرتا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. یہ اور بات ہے کہ شیطان شرارت کر کے پھر سلا دیتا ہے, لیکن نفس ضرور ملامت کرتا ہے. جو نماز کا عادی ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے, تو نے کیا کیا, یہ کیوں سو گیا تو. اب ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ نفس مطمئنہ ہو جائیں. تو قرآن ایک عجیب و غریب کتاب ہے, اس کی ہر آیت میں ہمارے لیے بشارت ہے, ہر آیت میں خوشخبریاں ہیں, ہر آیت میں ہمارے لیے کام کی چیزیں ہیں, بہت کام کی چیزیں. میں ہمارے وہاں گجرات میں ایک دعلوم کے جلسے میں گیا تھا. چلیے ایک بات سناؤں قرآن کی مناسبت سے. تو سارا جلسہ تھا, میری بات تھی اور ایک بڑے عالم تھے ہمارے گجراتی کے, ان کی دعا تھی. اب انہوں نے تھوڑی دعا لمبی کر دی, تو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بڑے مولوی صاحب یوں بول پڑے کہ لمبی لمبی دعاؤں کا تب سے چلا ہے جب سے یہ جماعتیں چلی ہیں, یعنی جب سے جماعتیں چلی تب سے یہ لمبی دعائیں چلی. خیر میں چھوٹا ان سے, عمر بہت چھوٹا, وہ 70-75 سال کی, میں تو بہت چھوٹا تھا. تو خیر وہ بات میں بیچ میں بولا, میں نے کہا حضرت چھوتے منہ بڑی بات, میں نے کہا حضرت یہ لمبی دعائیں جو ہیں وہ جماعت والوں سے نہیں چلی, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, قرآن کریم سے یہ تو ثابت ہے. میں نے کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب سارے 900 سال تک دعوت دے کر تھک گئے تو اب اللہ سے جو دعا کی ہے تو اتنا نہیں کہہ دیا دعا کے اندر, اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک کو بھی نہ چھوڑ, ان کو پکڑ لے ختم, اتنا نہیں کہا. اس سے پہلے ایک لمبی کارگزاری سنا رہے حضرت نوح علیہ السلام, انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم, یہ کس کو سنا رہے, اللہ ہی کو تو دعا میں سنا رہے, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ میں نے میری قوم کو رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا, فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, اللہ یہ لوگ بھاگتے ہی رہے, وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم, اللہ میں جب ان کو دین کی دعوت دیتا تھا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو یہ یوں انگلیاں ڈال دیتے تھے اپنے کانوں میں, انگلیاں میری بات نہیں سنتے تھے, جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم, اور یوں کپڑا ڈال دیتے تھے, مجھ سے بھاگتے تھے, واصروا واستكبروا استکبارا, اور تکبر کرتے تھے, تو کیا میں رک گیا, نہ نہ اللہ میں رکا نہیں. انہوں نے جب ایسا کیا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دی, فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا, تو میں زور زور سے بولنے لگا, نوح علیہ السلام فرماتے ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم, اللہ میں نے ان کو بہت کہا, بہت سمجھایا, اور میں نے یوں کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, معافی مانگو تمہارا رب معاف کرے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقار. میں نے کہا کتنی لمبی کارگزاری کے بعد جا کر نو یوں کر رہے کہ اللہ میری ایک نہیں سن رہے, اب تو ان کو ہلاک کر دے. معلوم ہوتا ہے اپنی دعاؤں میں اپنی کارگزاریاں سناؤ اللہ کو, کارگزاریاں سناؤ گے تو اللہ کو رحم آ جائے گا, اپنی کارگزاریاں اللہ, اپنی عاجزی, میرا نبی جیسے دعا کرتا کیسی دعا, اللہم انک تسمع کلامی وترا مکانی, اے اللہ تو میرا کلام بھی سن رہا ہے میرا مکان بھی دیکھ رہا ہے, اے اللہ انی اسألک مسألۃ المسکین, اے اللہ میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک بھکاری اور مسکین مانگا کرتا ہے, ابتحال المذنبین, اے اللہ جیسے ایک گنہگار تڑپتا ہے ویسے محمد تیرے سامنے تڑپ رہا ہے, کیسے دعا کر رہے ہیں, کیسے اللہ, اللہ کا نبی ہو کر اپنے رب سے انا شفیق الباعث الفقیر, اے اللہ میں المقر المعترف بالذنوب, اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا گناہوں کا اعتراف کرنے والا, المقر المعترف بالذنوب اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا, یہ محمد تیرے سامنے مسکین بن کر کے آیا ہے. جب پیغمبر یہ اپنے توتے ہوئے اور اپنی عاجزی والے الفاظ بول رہے ہوں گے اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا. دعا کا انداز سیکھو, دعا کا انداز, یا تو یوں جیسے مسلتے ہو کوئی چیز ویسے ہی ہماری دعائیں ہو جاتی ہیں, کبھی تو یوں کرتے ہیں کہ چہرے پر ہاتھ بھی نہیں جاتا, نہیں, آداب ہے دعاؤں کے, آداب ہے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو. حضرت جب اللہ سے مانگتے تھے تو جھک جایا کرتے تھے, بہت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے مانگا کرتے تھے, اور اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. ارے میرے بھائیو, دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے, کتنی خوشامدیں کرتے ہیں, کتنی خوشامد کرتے ہیں, اس کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں, اس کی تعریفوں کے پول باندھتے ہیں, اس کو کیا کیا کہتے ہیں, ہم ہیں کس کے لیے, مجھے $100 دے دے, $100 میں اس کے $100 کے لیے اس کے سامنے اپنی ذات کو ذلیل بتا دیتا ہوں, حقیر بتا دیتا ہوں, کمینی بنا دیتا ہوں, اور پیدائش سے لے کر موت تک میرا رب دے رہا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے کبھی ذلیل نہیں بنایا, کبھی حقیر نہیں بنا. جب ہی تو اللہ نے میری آپ کی شکایت کی, والضحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود, دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, جب دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راک کی قسم, اور جب اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ لوہا پتھر پتھر سے ٹکرائے اڑنے والی آگ کی قسم. لوہا جب ٹکراتا ہے نا تو آگ اڑتی ہے. اللہ گھوروں کی صفات کی قسم کھا رہا ہے. اللہ راضی فرماتے ہیں اللہ ہم تو اشرف المخلوقات بہت اونچی اور گھورا تو ہم سے نیچے ہے, تو اللہ تجھے اگر میری ذلتی بیان کرنا تھا, میری ناشکری بیان کرنا تھا, تیری قسم کھاتا, فرشتوں کی قسم کھاتا, تو نے گھوروں کی قسم کھائی جو ہم سے نیچے ہیں, ہم سے اوپر والوں کی قسم کھا لیتا. راضی کہتے ہیں اس کا جواب یوں ہے, دیکھو جواب سے راضی کہتے ہیں اس کا جواب یوں ہے کہ او میرے بندو, گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے. اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ رات میں سست کھڑا ہو اور کسی کے چلنے کی آواز آئے تو یہ سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے, شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں, وفاداری کے خلاف ہے. مالک بیٹھا ہوا ہے, تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے, مالک کو ضرورت پڑی, اچانک رسی کھینچتا ہے, لگام کھینچتا ہے, کبھی کبھی یہاں سے خون بھی گھوڑے کو نکل آتا ہے, لیکن جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو یوں پاؤں چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے. اب تیز رفتار گاڑی کو جب اچانک بریک مارو گے تو پھسلے گی یا نہیں پھسلے گی؟ گاڑی پھسل جاتی ہے. تیز رفتار گھوڑا اچانک کھڑا کرو گے تو مالک گر جائے گا, تو یوں اپنے پاؤں چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے مجھے اس نے زور سے کھینچا, مجھے خون نکل آیا, لیکن میری وفاداری یہ ہے کہ میرے اوپر سے میں اپنے مالک کو گرنے نہیں دوں گا. اللہ کہتا ہے چند کوڑی گھاس کھانے والا گھوڑا وہ اتنا وفادار, اتنا وفادار, اتنا وفادار اپنے مالک کا. فرمایا ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک میری نعمت پر جینے والے, پھوتی قسمت تیری کہ تجھے دو رکعت شکر کی بھی نصیب نہیں ہوتی. ان الانسان لربه لقنوت, تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ترجمہ تو کرے, ترجمہ کریں, ان تاکید در تاکید ہے, ان الانسان لربه لقنوت, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. میں ایک ایکسیڈنٹ سناؤں, دیکھو آپ کو احساس ہوگا, ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ سب جو ہے نا, یہ اس کے اوپر کی پاپڑ جو تھی نا وہ چلی گئی, آنکھ محفوظ رہ گئی, بچ گیا وہ. اب ہوا یہ اس کا مسئلہ کہ جب یہ چلی گئی تو اب جو راکھ اڑتی ہے تو راکھ سے صفائی کے لیے تو اللہ نے اس کو رکھا ہے. اب اس کا علاج ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ تجھے بار بار آنکھیں دھونی پڑے گی, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بار بار آنکھیں دھوتا رہا, دھوتا رہا, دھوتا رہا, پانی کب تک ڈالے گا, کتنی مرتبہ پانی ڈالے گا؟ پھر وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر آنکھ کے تھے, اس کے پاس گیا, کہا اس کا کوئی علاج؟ تو کہا اس کا کوئی علاج نہیں, بس پانی ہی ڈالتا رہے اور تو کوئی علاج ہے نہیں. اور عجیب اللہ کا نظام ہے, یہ آنکھ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ عجیب اللہ کا نظام ہے, اس کی حرکت جو ہوتی ہے نا, اپنے یہ اوپر کا پردہ جو ہے, اس کی پاپر جس کو ہم بولتے ہیں, اس کی حرکت میں حق تعالی نے پانی رکھا ہے. یہ جتنی مرتبہ حرکت کرتی ہے یہ پاپر, اتنی مرتبہ اندر میں حق تعالی پانی کا نظام آنکھ میں چلاتا ہے. وائفر کے سر پانی چلتا ہے, جب وائفر چلاتے تو ادھر سے پانی بھی چلتا ہے. یہ حق تعالی کا نظام ہے کہ ایک پردے کے ساتھ اللہ اندر میں پانی بھی چلاتا ہے. فرمایا جب پاپن ہی نہیں رہی, پردہ ہی نہیں رہا, تو اب وہ پانی کا نظام بھی معطل ہو گیا, تو تجھے باہر سے پانی ڈال کر صاف کرنا پڑے گا. ایک لمبی مدت, تین ساڑھے تین سال تک وہ پانی ڈالتا رہا, صاف کرتا رہا, کرتا رہا. ایک وقت آیا زخم پر گیا پانی کے ڈالنے سے, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس آنکھ سے نابینا ہو گیا. میرے بھائیو, تب پتہ چلتا ہے کہ ایک پاپن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اپنے جسم پر غور تو کرو, کتنا قیمتی اللہ نے اس کو جسم دیا, کتنا قیمتی جسم دیا ہے. یہ اگر نی ریپلیسمنٹ کے مسئلے آج کل بہت چلے, یہ تبدیل کراتے ہیں, پوچھو, ایک اوریجنل ہوتا ہے, ایک آرٹیفیشل ہوتا ہے. اوریجنل میں جہاں چاہے گھومو, جہاں چاہے گرو, جس طرح چاہے کرو, سجدوں میں گرو, الٹے گرو, سیدھے گرو, کچھ نہیں ہوتا. جہاں آرٹیفیشل آ گیا, اب ڈاکٹر کہے گا نیچے نہیں بیٹھ سکتے, کرسی پر ہی بیٹھنا پڑے گا. اب تجھے استنجا کے لیے انگلش ٹوائلٹ لازم, جی نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑے گا, مجبور ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, ایک ایک نعمت پر جب ہم غور کرتے ہیں. اسی لیے عجیب بات, عجیب ہو. میں جو شیخ بہاء الدین نقشبندی کی بات سنا رہا تھا ان کی جو بات ہے چلیے وہ میں سنا دوں تاکہ آپ کو احساس ہو. انہوں نے فرمایا کہ ایک عین چشمے کو کہتے ہیں پانی کا چشمہ, اور ایک عین کہتے ہیں آنکھ کو بھی, آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں. عین کے 19 معنی ہے, اس میں دو معنی یہ ہے, ایک پانی کا چشمہ اس کو بھی عین کہتے ہیں, ایک آنکھ اس کو بھی عین کہتے ہیں. ہو انہوں نے جو اس مضمون کو کھولا ہے نا, اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا مضمون آپ کو سناتا, میں مختصر ان کی دو چار باتیں سناؤں. انہوں نے کہا کہ ایک پانی کا چشمہ وہ بھی عین ہے, اور ایک آنکھ یہ بھی عین ہے, یہ چشمہ ہے وہ چشمہ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں یہ چشمہ ہے وہ چشمہ ہے. دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ زمین پر بہ رہا ہے, یہ انسان کے بدن میں لگا ہوا ہے. فرمایا اس میں پانی بہتا ہے, اس میں پانی بہتا ہے, تو اس صورت میں دنیا کی زمین تر و تازہ ہوتی ہے, اس میں پانی بہتا ہے تو تیری جنت تر و تازہ ہوتی ہے. جب آنسو بہتے ہیں تو جنت بنتی ہے. پھر فرمایا کہ وہ پانی جو چشمے میں بہ رہا ہے, وہ عین میں جو بہ رہا ہے, فرمایا اس کے ذریعے سے ظاہری بدن کی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے, یہاں سے پانی بہتا ہے تو اندر کے قلب کی پاکیزگی ہوتی ہے, باطن کی صفائی ہوتی ہے. اور فرمایا اس چشمے کے سوکھ جانے پر وہ چشمہ اچھا نہیں لگتا, وہ چشمہ اگر پانی کا چشمہ خشک ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا. فرمایا یہ خشک ہو جاتا ہے اور رونا جب ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کو وہ آنکھیں بھی اچھی نہیں لگتی. آج ہمارا رونا ہی ختم ہو گیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيق الحجارة واشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ہے قرآن کہتا ہے میرے پاس پتھر تو وہ ہے جو پہاڑ سے نیچے آ جاتے ہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ ویسے ہی آ گئے؟ ویسے نہیں آئے, میرے خوف سے لرک کر آئے, میرا خوف, میرا خوف. اور پاس پتھر وہ ہیں جو فتے ہیں اور پانی کی نہر بہتی ہے اس میں سے, میرے خوف سے فتح. بعض پتھر وہ ہیں جس میں سے پانی کا چشمہ بہ جاتا ہے, میرے خوف سے فتح. فرمایا اور انسان تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ میرا پتھر میرے خوف سے گرا لیکن تو میرے خوف سے سجدے میں نہیں گرتا. اور میرا خوف فتح, میرا پتھر فتح خوف سے پانی کا چشمہ بہا لیکن تجھے میرے خوف سے تیرے آنسو نہیں بہتے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کہہ رہا ثم قست قلوبكم. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت. اور کیوں سخت ہوئے؟ میں نے ایک روایت پڑھی تھی مفصلاً, اس کا ابتدائی ٹکڑا پڑھ دوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت باتیں نہ کیا کرو. صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بری باتیں تو بالکل غلط, غیبت ہے, گالی گلوز ہے, یہ سب تو کرنا ہی نہیں. فرمایا اچھی باتیں بھی کم کرو. صوفیہ کہتے ہیں اچھی باتیں بھی کم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ اچھی باتیں کرنے سے بھی شیطان عبادت سے غافل کر دیتا ہے. ہمیں یہ پتی پڑھاتا ہے او ہو میں تو بہت دین کا کام کر رہا ہوں اور باتوں میں لگا دیا, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں, میں نے آپ بیتی میں نہیں پڑھا, بعضوں نے آپ بیتی کا حوالہ دیا ہے, میں نے میرے حضرت سے سنا, حضرت شیخ یونس صاحب سے سنا. حضرت نے فرمایا میرے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بیانات نہیں کرتے تھے, مفتی صاحب نے دیکھے ہیں ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے, وہاں پڑے ہیں, حضرت شیخ کو خوب دیکھا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا. حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے تھے, بس ایسے ہی کوئی بات ارشاد فرما دی, کوئی بات ایسے ہی بطور تذکرہ کہہ دی. حضرت مستقلاً ایک ایک گھنٹے کا حضرت بیان نہیں فرماتے تھے, اور نہ اس طرح کی کوئی مجلسیں ہوتی تھی, کچھ نہیں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میرے حضرت یوں کہا کرتے تھے جس کو میری خاموشی سے فائدہ نہ ہوا اس کو میرے بیان سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. بزرگوں کی خاموشی بھی ایک تعلیم ہے کہ چپ رہو, بلا وجہ بہت باتیں نہ کیا کرو. یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اچھی باتیں بھی بہت نہ کرو, شیطان ہمیں اس میں مشغول کر دیتا ہے. اور عبادت سے غافل کر دیتا ہے. تو لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام نہ کرو. فَإِنَّ كَثْرَتَ الْكَلَامِ تَقْسِي الْقُلُوبَ, اس لیے کہ بہت زیادہ بولنا تمہارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. وَقَاسِي الْقُلُوبِ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ, اور سخت دل والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. وَلَا يَعْلَمُونَ, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو میرے بھائیوں, ہماری آنکھوں سے کچھ تو آنسو بہے, کچھ تو ہم رونے والے بنے, کچھ تو اپنے مولا کے سامنے عاجزی منت سماجت کرنے والے بنے. انبیاء کی دعاؤں کو آپ دیکھو, حضرات انبیاء کی دعاؤں میں رونا گرگرانا, یونس جیسا, یونس علیہ الصلات والسلام, وہ نبی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا ہے اور ایک قید ہے, ظلمات بعدها فوق بعض, پانی کے اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور خلوتوں میں پڑا ہوا ہے, اور کیا دعا کر رہا ہے, کیسی عاجزانہ دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیری ذات پاک ہے, برا ہے, اللہ تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں, اور میں ہی ظالم ہوں, میں ہی ظالم ہوں, میں کتنی عاجزی ہے. آدم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, فتلقى آدم من ربه, پر ایک عجیب و غریب بات میں نے میرے حضرت سے سنی, حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو یہ دعا سکھائی, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, اور وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, فرمایا میں نے سکھائی. حضرت شیخ فرماتے اس پر فرمایا, بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ خود ہی توبہ کی توفیق کے الفاظ بھی سکھا دیتا ہے, اللہ خود ہی توبہ کی توفیق, توبہ کے الفاظ سکھاتا ہے کہ ان الفاظ میں تو توبہ کر, لا الہ الا انت سبحانک اللہ ہی نے تو سکھایا, ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہی نے تو سکھایا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں عاجزی منت سماجت رونا خوب تھا, اور اسی لیے اللہ نے ثم قست قلوبکم میں یہ بات ذکر فرمائی کہ پتھروں کا حال یہ ہے کہ وہ رو پڑتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, لیکن تم ہی نہیں روتے, تمہاری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے, ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے. ایک لطیفہ یاد آیا, میں سناؤں, ہے تو لطیفہ. ایک صاحب جا رہے تھے اور اچانک بہت بڑا پتھر گرا دھرام سے, اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں, دیکھ یہ پتھر سے میں نے بچا لیا. اور ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا تو ایک درخت تو گرا, وہ بچ گیا. فرشتے نے پھر غیب سے کہا, میں فرشتہ ہوں, غیب سے بچا رہا ہوں, یقین کر میں فرشتہ ہوں. پھر وہ جا رہا تھا راستے پر تو کھائی آئی, تو اچانک رک گیا, کھائی دیکھی, گرنے سے بچ گیا. فرشتے نے کہا کہ میں نے بچا لیا تجھ کو, میں ہر جگہ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے مجھے رکھا ہے. تو جب تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا اور غیب سے آواز آتی رہی, میں فرشتہ ہوں بچاتا ہوں, فرشتہ ہوں بچاتا, تو اس نے کہا, بھائی تو فرشتہ ہے, میں تیری آواز سن رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے تم بار بار مجھے بچا رہے ہو, جب میرا نکاح ہوا تھا تب بچانے کیوں نہیں آیا, میں اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں, تب مجھے بچا لیتا. تو بہرحال لا حول ولا قوۃ الا باللہ, خیر یہ تو ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فیق الحجارہ, تو پتھروں کا لرکنا بھی اللہ کے خوف سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنے رب کے سامنے رونے والے بنا دے, رجوع کرنے والے بنا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آیت ہے, میں مختصر اس کی وضاحت تشریح کر دوں. دیکھو حضرت عیسیٰ کی پیدائش حضرت سورہ مریم میں بہت لمبی نقل کی ہے, مجھے اس تفسیر میں نہیں جانا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا سا پس منظر سمجھو کہ جس وقت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اور آپ کی بیوی حاملہ تھی, اور عمران کی بیوی نے نظر مان لی کہ مجھے بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی, خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم, میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی. لیکن اللہ کا کرنا ہوا یہ کہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی. تو حضرت عمران کی بیوی کہنے لگی, اے اللہ میں نے تو نظر مانی تھی لڑکے کو رکھنے کی, فلما وضعت میں نے تو لڑکی جنی, تو اللہ کہنے لگا واللہ اعلم بما وضعت. اللہ کہتا ہے مجھے تو پتا ہی تھا اس لیے کہ میں نے دی ہے. وليس الذكر كالأنثى, لیکن بڑے لڑکے بھی اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. یہ اتنی نیک اور اس کے ذریعے سے قول العظم پیغمبر آنے والا ہے. اب حضرت عمران کی بیوی نے کہا کہ بھائی اس کی کفالت کون کرے, تو عمران علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے سب نے کہا میں لوں گا میں لوں گا میں لوں گا, ہم کفالت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو عمران کے خلیفہ بھی تھے صحابی بھی تھے اور پھر نبوت بھی ملی, ان پر وحی اتاری کہ جس قلم سے تم تورات لکھتے ہو ان تمام قلموں کو پانی میں ڈالو, جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا وہ اس بچی کو لے لے گا. تو سب نے اپنا اپنا قلم ڈالا, سب کا قلم ڈوب گیا, زکریہ کا اوپر رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے لڑکی حوالے کی زکریہ کے, اس لیے کہ زکریہ نبی تھے, عمران علیہ السلام کے صحابی بھی تھے, اور زکریہ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ بھی تھی, اور ماں خالہ بمنزل ماں کے ہوتی ہے. آج تو رشتے ہی بھول گئے ہمارے بچے, خالہ کا مقام ماں کے درجے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت زکریہ نے ان کو کفالت کے لیے رکھا ایک کمرے میں بیت المقدس میں, وہاں جا رہے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے. المختصر ایک مرتبہ جب زکریہ پہنچے تو حضرت مریم کے ہاتھ میں فروت, پوچھا یہ کہاں ہے, انا لدی ہذا, یہ فروت کہاں سے لائے؟ فرمایا میں نے عند اللہ, اللہ نے بھیجا. اس امت میں خبیب بھی مکے میں بندھے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کے لیے فروت بھیجا تھا. تو اب وقت آیا تو حضرت جبریل تشریف لائے, یہاں سے آستین پکڑی اور پھونک ماری, یہاں سے آستین پکڑ اور فوراً حاملہ ہو گئی. یہ عام عورتوں کی طرح مسئلہ نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ آہستہ, فوراً حاملہ, اور وضع کا مسئلہ بھی آ گیا, عمل کا وضع کا مسئلہ بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیجا کہ غیب سے آواز دو کہ چل تو اس کے دل میں الہام کرو, کہاں چلنا ہے. فرمایا ولادت کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. تو ایک درخت تھا کھجور کا, وہاں لے گئے, یوں کھجور کے درخت سے تیغ لگا کر بیٹھی اور اس کے بعد ولادت ہوئی. اب ولادت کے بعد جبریل نے پھر پکارا, قرآن نے اس کو نقل کیا کہ گرمی کی ضرورت ہے, کچھ کھانے کی ضرورت ہے. وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلاؤ, ابھی تازہ کھجوریں گرے گی. کبھی کھجور کا درخت ہل سکتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ لڑکی ہے, پھر ابھی ولادت ہوئی ہے, کتنی کمزوری ہوگی, اس پہ کیسے وہ درخت ہلائے گی. لیکن یہ کرامت تھی مریم کی, معجزہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, درخت ہلایا, کھجور گری. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی کتاب التفسیر میں, فیض الباری میں, فرمایا ولادت کے موقع پر عورت کے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز کھجور ہے. فرمایا اس سے زیادہ بھی اگر کوئی طاقتور چیز ہوتی تو اللہ مریم کو ضرور عطا کرتا. قرآن سے ثابت کیا, کھانے پینے کے مسئلے کو بھی قرآن سے ثابت کیا. فرمایا بہت مجرب چیز ہے درخت, اور وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا بہت زی لئی کی بجز ان نقلا تو ساقتا لئی کی رتبن جنیا فقلی وشربی, یہ کھاؤ یہ پیو, وقری آئینہ, اور اس بچے سے آنکھ ٹھنڈی کرو. اب سوال یہ ہوا کہ اللہ میں اس کو لے کر جاؤں کہ لوگ کیا کہیں گے, کہاں سے لے کر آئی. اور یہی ہوا, جیسے لے کر چلی, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا اسوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ زانی تھا نہ تیری ماں زانی تھی, تو نے یہ کیا کر دیا. او الزام کا پہاڑ ٹوٹا. اللہ نے کہہ دیا تھا 3 دن تیرا بولنا بند, تیرا بولنے کا روزہ, تجھے بولا ہی نہیں جائے گا, اور لوگ تجھے پوچھیں تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اسی کو پوچھو جو پیدا ہوا ہے. اب 1 دن کا بچہ, مریم نے اشارہ کیا اس سے پوچھو, کہاں کیسے بولے گا, کہاں پوچھو. اب جو پوچھا ہے تو حضرت عیسیٰ بولنے لگے, انی عبداللہ, مجھے اللہ نے, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، میں جہاں رہوں گا بابرکت بن کر رہوں گا، وجعلنی مبارکاً واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز کا حکم، مجھے زکات کا حکم دیا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی، میں میری والدہ کا فرما بردار بنوں گا. افو علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہاں لکھا ہے، وبرم بوالدتی، جو ماں باپ کی اتباع کرے گا حق تعالی اس کو بڑا مقام عطا کرے گی. جو ماں باپ کی اتباع کرے گا، یا تو دنیا کا بڑا بنائیں گے دولت کے دروازے کھولیں گے، یا دین کا بڑا بنائیں گے عالم مفتی فقی محدث بنائیں گے. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں ظالم اور بدبخت بن کر نہیں آیا. وجعلنی ولم یجعلنی جب والسلام علی یوم ولدت، اے اللہ میں آج پیدا ہوا مجھ پر سلامتی، اور جس دن میں مروں تب سلامتی، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں تب مجھے سلامتی. تین وقتوں میں سلامتی مانگی. ذالک عیسی ابن مریم، یہ دعا ہے. میں نے اس پس منظر کو اس لیے نقل کیا کہ میرے بھائیوں، ہم بھی تین وقت میں سلامتی مانگے، اپنے لیے، اپنی اولاد کی پیدائش کے موقع پر سلامتی مانگے. اے اللہ میرے گھر میں میری عورت حاملہ ہے، اے اللہ میری اولاد جب پیدا ہو تو اللہ انہیں سلامتی عطا فرما، شیطان مردود سے اس کی حفاظت فرما. پھر اس کے کان میں تکبیر کہو، اس کے کان میں اذان کہو. حسن بصری نے لکھا علیہ الرحمہ، فرمایا، تفسیر حسن بصری میں ہے، فرمایا جب تم کان میں اذان کہتے ہو اللہ اس کے دل پر لا الہ الا اللہ کو لکھ دیتا ہے. بہت عجیب بات لکھی، فرمایا اس کے قلب پر لکھ دیتا ہے. تو اذان کہو، تکبیر کہو، عقیقہ کرو اس کے نام پر، اس لیے کہ عقیقہ کے ذریعے سے الغلام مرتحن بعقیقتی ہی، اگر تم بچے کا عقیقہ کرو گے تو حق تعالی اس قربانی کی برکت سے شیطان کے پنجے سے اس کی حفاظت کر لے گا، شیطان سے تمہارے بچے کو نجات دے دے گا. اور ایک تفسیر عجیب کی، جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور وہ بلوغ سے پہلے اگر مر گیا تو سارے بلوغ سے پہلے مرنے والے بچے جن کا عقیقہ ہوا قیامت کے دن ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن جس کا عقیقہ نہیں کیا وہ نہیں لے جائے گا. یہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا. تو پیدائش کے موقع پر اللہ سے دعا کرو سلامتی. ہمارا حال یہ، خوشیوں میں اتنے چور ہوتے ہیں کہ دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں. نہ باپ دعا کرتا ہے نہ ماں دعا کرتی ہے، کوئی دعا ہی نہیں کرتا. اس موقع پر دعا کرو اللہ ہماری اولاد کو نیک بنانا، صالح بنانا، سلامتی دینا، دین کا داعی بنانا، حافظ بنانا، عالم بنانا، امت کے لیے خیر خواہ بنانا. والسلام علی یوم اموت، اور جس دن میں مروں اللہ مجھے سلامتی دینا. ایسی سلامتی میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اللہ جب میں مر رہا ہوں تو اللہ میں ہنستے ہنستے تیرے پاس آ رہا ہوں، ہنستے ہنستے تیرے پاس آ رہا ہوں. بزرگوں کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، ہنستے ہنستے دنیا سے روانہ ہوتے ہیں، ایسے بہترین چہروں کے ساتھ دنیا سے روانہ ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، کاش ان کی جگہ ہم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. موت کے موقع پر اللہ سے سلامتی مانگو. میرے نبی علیہ السلام کو بھی سکرات ہوئی ہے، بخاری شریف میں ہے، یا عائشہ ان للموت سکرات، اللہ موت کی بڑی سخت، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے. تو موت کے موقع پر سلامتی مانگو. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا، اور جس دن اے اللہ تو قیامت میں مجھے زندہ کرے دوبارہ تب مجھے سلامتی دینا، رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا. اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ جہنم کے بریز سے پار کر دینا اور مجھے عافیت کے ساتھ جنت میں پہنچا دینا. میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ان تین وقتوں میں سلامتی مانگے، اور سلامتی ملے گی تب ہی جبکہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو. اعمال صالحہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، اگر اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو کیسے مجھ کو پتا چلے گا؟ فرمایا نبی کی اتباع زندگی میں ہے تو سمجھ لو اللہ راضی ہے. فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی کی اتباع اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، انس نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے اللہ کے نبی؟ فرمایا تین جگہوں میں سے ایک جگہ پر میں ہوں گا، میری امت کی فکروں میں۔ ایک تو میں حوض کوثر پر میرے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، میں وہاں نہ ملوں تو جہاں میری امت کے اعمال تولے جاتے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا، دعا کر رہا ہوں گا اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے، یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ اور فرمایا میں وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط کے قریب آ جانا، میں وہاں کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم، اللہ میرا یہ مومن امتی جا رہا ہے اللہ اس کو گزار دے بریز پر سے، یہ جہنم میں گرنے نہ پائے۔ میں کہا میں ان تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ پر تمہیں ملوں گا۔ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم ان کا فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمہارے اندر میں لا الہ الا اللہ ہو اور تمہارے جسم پر محمد الرسول اللہ ہو، ہمارے باہر محمد الرسول اللہ سے آراستہ ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارے کردار اچھے ہو، ہماری باتیں اچھی ہو، ہم محبت سے رہنے والے ہو، ہم جس ملک میں رہیں اس ملک کے وفادار بن کر کے رہیں، اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔ کبھی کبھی ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، کچھ تھوڑا سا فروٹ لے کر ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، بغیر فرق کے، مسلم اور نان مسلم کا فرق کیے بغیر کچھ تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو دے دو، تیرا ایک کلو فروٹ شاید کسی کے ایمان کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے اخلاق۔ مولانا منظور نعمانی جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، ایک سادھو خدمت میں آیا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ سادھو، حضرت نے اس کو فرمایا اسی لباس میں رہنا، لباس چینج نہ کرنا، اسی لباس میں رہ تاکہ لوگ تجھے مارے نہیں، لوگ تجھے برا بلا نہ کہے۔ فرمایا حضرت یہ سادھو ایمان کا، اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ میں ہر جمعرات کو ہاسپٹل میں جاتا ہوں، فروٹ لے کر ہر ایک کو دیتا ہوں، کچھ پیسے بھی کسی غریب کو دے دیا کرتا ہوں۔ یہ بھی ہاسپٹل میں تھا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، میں جب اس کی عیادت کے لیے گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے فروٹ دیا، کچھ پیسے دیے اور یہ کہا کہ لو تمہاری ضرورت میں کام میں لینا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک مندر کا سادھو ہوں لیکن آج تک میرے ماننے والوں میں سے کوئی نہیں آیا، تو مسلمان ہو کر کے میری عیادت کے لیے آیا، بس وہ چھٹی ملی اور سیدھا ایمان کے لیے حاضر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر لوگوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ آپ کا معمول ہر جمعرات کو جانے کا؟ فرمایا 25 سال سے میرا معمول ہے، بلا ناغا میں ہر جمعرات کو ایک کلو فروٹ والے کو کہہ دیا کہ ٹھیلیاں بنا کر لیا، میں دے دیتا ہوں سب کو، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، کسی کو دعا دے دیتا ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ تو باقاعدہ لوگ انتظار کرتے ہیں، مسلمان کہتے تھے حضرت آئیں گے اور غیر مسلم کہتے تھے بابا آئیں گے، بابا آئیں گے، بابا آئیں گے، آشیرواد ملیں گے، دعائیں ملیں گی، کھانا ملے گا۔ حضرت فرمایا 25 سال سے میرا عمل ہے۔ فرمایا حضرت کتنوں کو ایمان؟ حضرت رو پڑے اور فرمایا گر قبول افتر زہ عزو شرف، اگر اللہ قبول کر لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے سے قریباً 10,000 لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ ایک کلو فروٹ کی بساط کیا ہے میرے بھائیو؟ جس ملک میں رہتے ہو ایمان کے، ہمارے صحابہ جو جہاں بھی گئے تھے وہ کاروبار کی لائن سے گئے، بزنس کی لائن سے گئے اور وہاں تاجر بن کر کے گئے اور تجارت کے عنوان سے دین کی دعوت دی اور ان کی تجارتوں نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو پھیلایا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں بلا تفریق کے اچھے اخلاق کے ذریعے سے پیش آنے والے بنے، ہاسپٹلوں میں جاؤ، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ میرے بھائیو زمین زرخیز ہے، زمین نرم ہے، اللہ کا کلمہ ڈالیں گے انشاءاللہ بیج اگ کر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر چلنے کی، آپ کی زندگی پر چلنے کی۔ آپ نے کیسے اسلام کو پھیلایا، ایمان کو کیسے پھیلایا، کیسے لوگوں کو بنایا، کیسے؟ ہمارے حضرت فرماتے کہ میرا نبی تو مال بھی تقسیم کرتا تھا۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کا نبی پارٹی بنانے کے لیے مال تقسیم نہیں کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ میری پارٹی بڑھ جائے، میری میجورٹی ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، اس لیے مال تقسیم نصیب نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے. کسی نے فرمایا حضرت آپ مال ان کو نہیں دے رہے سب کو دے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تو پکا مسلمان ہے, اس کو دینے کی ضرورت نہیں, یہ کچے ہیں, ان کو ایمان میں پکے کرنے ہیں, اس لیے میں ان کو مال دے رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے نبی کا مال کا دینا بھی ان کی جنت بنانے کے لیے تھا. ہمارے حضرت نے اس پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی بخاری شریف کے سبق میں. حضرت نے فرمایا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں, جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. ہمارے یہ اخلاق ہو, ہمارے یہ کیریکٹر ہو, ہماری یہ زندگی ہو, تو انشاءاللہ تعالی دین کبھی نہ کبھی رنگ لا کر رہے گا. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے شدائی بنائے, اور آقا کے طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب میرا تو کل سفر ہے حضرت مفتی صاحب, دعوت برکاتہم العالیہ ہم سب کے برے ہیں, حضرت تشریف لا رہے ہیں. آپ سب کو گزارش ہے حضرت کی مجلس میں شریک ہو اور جو ہے حضرت سے استفادہ کرے. دیکھو گجرات کی سرزمین پر ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں. وہ لمبے لمبے سفر کر کے یہاں تک آتے, کیا ہم 5 کلومیٹر گھر سے یہاں تک نہیں آ سکتے؟ عجیب ہمارا مسئلہ ہے, ہم مستغنی ہو گئے دین سے, بے نیاز ہو گئے. یاد رکھو اللہ بے نیازوں کو نہیں دیتا ہے, کچھ طلب پیدا کرو, کچھ طلب. اللہ تعالی ہم تمام کو سچے پکے دین کے طالب بنائے, جلائیں ایمان اور عزت پر, اور موت دے تو ایمان اور عزت ہی کے ساتھ. اللہ ہم تمام کو موت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقصرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ارے گناہوں کو معاف فرما, اللهم ارے قصوروں سے درگزر فرما, اللهم سچے پکے ایمان پر چلنے والے بنا. اللہ تیری محبت نصیب فرما, تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما. اللہ دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما, اللہ فتنوں کو ختم فرما, آپس میں محبت پیدا فرما, آپس میں محبت فرما, آپس میں محبت پیدا فرما. اللہ عرب و عجم کے حالات کو درست فرما, اللہ فتنوں کو امن سے مبدل فرما. الہ العالمین ہم تمام کو پیارے آقا کی مبارک زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی سنتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا فرما, جو حاجت مند ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. اللہ بے نکاح کے نکاح کا انتظام فرما, نکاح والوں میں مودت محبت اور اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ ہم تو بھٹکے ہوئے راہی ہیں, ہماری صبح بھی بھٹک گئی, ہماری تو شام بھی بھٹک گئی. میرے رب اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے. اگر آپ نے ہم کو ہمارے حوالے کر دیا تو ایک طرف نفس ہے, ایک طرف شیطان ہے, اللہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. اللہ آپ ہماری پیشانی پکڑ لیجئے, ہمارے ہاتھ پکڑ لیجئے, اور جیسے ہمیں پکڑ کے آپ مسجد تک لائے ہیں اسی طرح ہمیں پکڑ کے جنت میں بھی لے جائیے. اللہ موت تک ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھنا, اللہ ایمان پر موت عطا فرمانا, عزت والی موت عطا فرمانا, سجدوں میں موت عطا فرمانا, تلاوت پہ موت عطا فرمانا, اللہ ذکر پر موت عطا فرمانا, تیرے نبی کی گلیوں میں موت عطا فرمانا، اے اللہ اجڑنے والی موت سے حفاظت فرما، بھٹکنے والی موت سے حفاظت فرما، کتے اور بلوں جیسی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری محبت پر موت عطا فرما، دنیا کی محبت سے ہم تمام کو دور فرما، اے الہ العالمین ما بعد الموت کی ساری زندگی کو آسان فرما کر، اے اللہ قبر میں تو مونس بن جانا، غمخار بن جانا، اولاد بھی ایک حد تک ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اے اللہ سبھی بھول بھلیا کر جاتے ہیں، میرے رب تو ہی ہمیں یاد کر لینا، تو ہی ہمیں یاد کر لینا، اور یاد کر کے ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، اے اللہ اور قیامت میں بھی آپ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمانا، نبی کی سفارش نصیب فرمانا، عہد کوثر کا پانی عطا فرمانا، اے اللہ نبی کی معیت، نبی کی رفاقت میں جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ عطا فرمانا، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو مخلص ہو، جس کی آمین تجھے پیاری ہو، ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ نبی کے طائف میں بہنے والے مقدس خون کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ حمزہ کی احد کی اجڑنے والی لاش کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بغیر پانی کے جان دینے والے حسین کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم
الراحمین۔ جیسے کل اعلان کیا تھا، آئندہ کل حضرت مفتی صاحب کا بیان مدینہ مسجد میں ہوگا، حضرت مفتی خانپوری صاحب